بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة النساء كتفسير مختصر تفسير كدرس جاري ہے، وجہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقہ ذلک فضل من اللہ وکفا باللہ علیما. ومن یطع اللہ والرسول، اور جو فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. من النبیین، انبیاء میں سے، وصدقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقہ، اور یہ اچھے ساتھی ہیں. یہ آیت، عظیم آیت جو ہے، اس میں بہت ہی عظیم اور پیارے پیغامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے تعلق سے پچھلے کئی آیات میں کچھ احکام اور مسائل گزرے ہیں، اور اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری ہے. یعنی ایک تو فرما برداری کرنی ہے، وہ فرض ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم نے فرما برداری کرنی ہے. جو قرآن اور سنت میں دلائل موجود ہیں ان کی روشنی میں ہم نے خبر کی تصدیق کرنی ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، جس سے منع کیا گیا اسے ہم نے رک جانا ہے، اور اس اطاعت کا حق ادا کرنا ہے. یہ تو ایک طرف ہے. اب جو فرما برداری کا حق ادا کرتا ہے اسے ملے گا کیا؟ اور یہ فرما برداری کیسے مکمل ہوگی، اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اصل مسئلہ یہ ہے، اس میں ایک خوشخبری ہے کہ اطاعت کو جوڑ دیا گیا ہے ایک بہت بڑے انعام اور احسان سے، اور وہ ہے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اب جو بہت بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اجر عظیم ہے، کامیابی تو ہے دنیا اور آخرت کی، اور جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ خصوصی طریقے کا ایک ساتھ بھی ہوگا. کس کے ساتھ؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو انبیاء کے ساتھ جنت میں، اور پتہ کہ جنت کے درجات ہیں، ایک مقام نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مقام ہے، ایک سے بلند ایک مقام ہے، اور ہر مقام میں جو انعامات ہیں اور اس میں جو آسائش ہیں اور جو لذت ہیں وہ مختلف ہیں اور بڑھ کر ہیں ایک دوسرے سے. تو کچھ صحابہ، ایک سے زیادہ صحابی کا قصہ ہے. اب یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے، سامنے ہوتے، تو بہت ہی خوش ہوتے. جب گھر چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ یاد کرتے، مس کرتے، اور پریشان ہو جاتے، دکھی ہو جاتے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غمزدہ صحابی سے پوچھا، خیریت تو اب کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ بات تو یہ ہے، جب آپ کے قریب آپ کے سامنے ہوتا ہوں، آپ میرے سامنے ہوتے، تو بہت خوش ہوتا ہوں میں. جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں اپنے گھر کی طرف یا کسی اور کام میں، تو آپ کی بہت یاد آتی ہے. پھر جب آپ سے ملاقات، پھر وہ خوشی واپس آ جاتی ہے. وہ یہ ڈر اس بات کا ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کو بہت بلند مرتبہ و مقام عطا کیا جائے گا، اور میں بھی اگر جنت میں داخل ہو تو مجھے تو کم سے درجہ ملے گا، آپ سے ملاقات نہ ہو پائے گی نا وہاں پہ، تو یہ غم مجھے کھایا جا رہا ہے. بڑے لوگوں کی بڑی سوچ، بڑی تمنا، بڑی چاہت، یہ عام بات تھوڑی ہے. ایک تو یہ کر اللہ کا فضل و کرم ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو خاص چنے صحابی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عام بات نہیں ہے. جسے حدیث میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کو انسیڈنس نہیں ہے کہ اچانک ایسے یہ جو موجود تھے لوگ ایسے انہوں نے ایسے ہونا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آ گئے. نہیں نہیں نہیں، صحابہ کو خاص اللہ نے چنا ہے کہ یہ فلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور سب سے پاک دل لوگ، سب سے اچھے لوگ اپنے زمانے کے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ ہم سب خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، سنے ذرا پیارا پیغام. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ کام پورا کر لو نا. اچھا، اس سے پہلے دوسرے صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کے آتے، وضو کراتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ماں کو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کیا مانگا؟ آپ کا جنت میں آپ کا ساتھ. ڈیمانڈ دیکھیے، چلو دنیا میں کچھ چیز مانگ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بوڑھ تھا، چلو ماں کو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ سے دعا کر کے آپ کو دلاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا ہوں، وضو پانی لے کے آتا ہوں، جوتے اٹھا لیتا ہوں، آپ کے ساتھ ہے. تو اتنی محبت دل میں ہے کہ آپ سے رہا نہیں چاہتا، جب آپ قریب نہیں ہوتے، آپ کو نہیں دیکھتا ہوں، تو پھر بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ بولے برا فقط ہے کہ فل جنت، یا رسول آپ کے جنت میں ساتھ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کوئی اور بس یہی چاہیے، اور نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. پھر عین نفس کی کثرت السجود، ہاں میرے اپنی مدد کرو کثرت سے سجدہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کو. کثرت سے سجدہ ہوگا، اطاعت کا حق ادا ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، پھر ساتھ ہو سکتا ہے، مرافقت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. الغرض تو یہ آیت نازل ہوئی ہے ہر اس صحابی کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو اس پہ عمل کرے گا. جو صحابی نہیں ہے وہ اس درجہ فائز ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اس لیے ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ساتھ سے ابتدا نہیں ہوئی، انتہا ساتھ سے ہوئی ہے، مع بعد میں. پہلے کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، شرطیہ ہے، شرط ہے، وہ صیغۃ العموم ہے. کوئی بھی ہو، چاہے اس زمانے کا صحابی ہو، چاہے بعد میں آنے والا کوئی شخص ہو، صیغۃ العموم ہے یہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، شرط یہ ہے، اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو گئی ہے، حق ادا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مطابق ہوئے. اپنی من مانی، اپنی مرضی نہیں چلتی اطاعت میں، اطاعت میں اتباع ہوتی ہے. اطاعت رسول میں جب میں نے بات کی ہے، واجب بھی دیا تھا، کیسے ہوتی ہے؟ کچھ لوگ حقوق النبی بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی اسے کہتے ہیں، اس سے اطاعت مکمل ہوتی ہے. سب سے پہلے رسالت پر ایمان، ایمان نہیں تو اطاعت ناممکن ہے. پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتباع، متبع کہتے پیچھے چلنے والے کو، نقش قدم پر چلنے والے کو، اتباع ایسی ہوتی ہے، آگے نہیں ہوتے، اپنی مرضی نہیں ہوتی. جو متبع ہوتا ہے وہ کسی اور کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ آگے ہوتا ہے، اسے تابع کہتے ہیں نا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محبت کرنا، اور محبت کا حق ادا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد احترام اور توقیر کرنا، اس کے بعد درود بھیجنا، اس کے بعد اگر نزاع ہو جائے تو واپس پلٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیات میں، اور سنت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، قرآن اور سنت کی طرف. اور ساتویں نمبر پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اس کو تسلیم کرنا ہے. فلا وربک، گزر چکا ہے پچھلے آیت میں، لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بات ختم. ظاہری اور باطنی تسلیم، سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے، ظاہر سے باطن سے بھی. یعنی کہ اچھا سوچتے ہیں، یہ دل میں اچھا مان تو لیا ہے، لیکن دل میں پھر بھی کچھ خالص باقی ہے، نہیں. وہ سلم تسلیما، حرج بھی نہیں ہے دل میں، تو مکمل تسلیم کر لیا ہے، اب ایسا حق ادا ہو گیا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے خاص انعام کیا ہے اپنے خاص چند لوگوں پہ. چار کا ذکر سنے، ذرا کون ہے؟ النبیین، جمع النبی ہے، وہ نبی وہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے. یہ اللہ کے خاص بندے، سب سے عظیم، سب سے پیارے بندے ہیں، معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں عن الخطا، النبیین. تو سب سے پہلے خوشخبری ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. دنیا میں ہو تو ممکن ہے، دنیا میں تو نہیں، صحابت سے ساتھ تھے، بعد میں تو ختم ہو گئے، لیکن جنت میں ساتھ ہوگا. النبیین وہ صدیقین، جمع صدیق ہے، وہ صدیق وہ ہے جو سچائی کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، خود سچا ہوتا ہے اور سچ کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، بہت بڑا سچا انسان اور سچ کو ماننے والا، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو منعن سے تسلیم کیا، سچ مانا ہے اور اس کے حد تک پہنچا، انتہا تک پہنچا، صدیق ہے، اور اس پر عمل بھی کیا ہے، عمل سے اس کو ثابت کیا، سچائی کو عمل سے ثابت کیا، اسے صدیق کہتے ہیں. وہ شہداء، جمع شہید ہے، وہ شہید کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ والصالحین، جمع صالح ہے، یہ وہ شخص جس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں، مومن ہے، متبع سنت، موحد ہے، مومن ہے، متبع سنت ہے، اور عمل صالح کرنے والا ہے. صالحین، جمع صالح ہے، جس کا ظاہر باطن دونوں صالح ہے، نیت کا بھی اچھا ہے، اخلاص کا بھی اچھا ہے، زبان کا بھی اچھا ہے، قول کا بھی اچھا ہے، فعل کا بھی اچھا ہے، کردار کا بھی اچھا ہے، اخلاق کا بھی اچھا ہے، صالح انسان ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، عبادات بھی صحیح ہیں، معاملات بھی صحیح ہیں، نیک، جس کو کہتے ہیں نیک انسان ہے. اور اس آیت میں صحابہ کا بہت بڑا ذکر ہے، ذکر خیر ہے. انبیاء سب سے عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر نبی کے صدیقین ہوتے، سب سے بڑا صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ابوبکر صدیق صدیقین میں سب سے بڑا. شہداء میں تین شہید، عمر، عثمان اور علی، شہید کر دیا گیا کہ نہیں؟ خلفاء راشدین، ایک صدیق ہے اور چار، اور تین باقی شہداء ہیں، اور باقی صحابہ صالحین ہیں، کمال ہے. اور یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اس زمانے کو تو نہیں پائے جو سب سے بہترین زمانہ تھا، تین پہلی صدیاں جو ہیں، خیر القرون جو ہیں، لیکن بعد میں آ کر ان کے اتباع کا حق ادا کیا ہے. گزرے ہوئے اچھے لوگ، صدیقین، شہداء، صالحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سر فہرست، پھر ابوبکر صدیق، پھر تینوں شہید جو خلفاء راشدین باقی تین ہیں، اور پھر باقی صحابہ ہیں. یہ ہمارے اسلاف صالحین ہیں، ان کی اتباع کرنے والے کو سلفی کہتے ہیں، منہج السلف، قائم فہم السلف پر، ان کے فہم کے مطابق ہم نے قرآن سنت کو سمجھنا ہے، تب جا کے اتباع کا حق ادا ہوتا ہے اور طاعت کا حق ادا ہوتا ہے، اور تب جا کے پھر اس ساتھ کا امکان ہوتا ہے. تو اس انعام کو، اس احسان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ نے اتباع کا حق ادا کرنے طریقہ آسان ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ میں کیوں دعا کرتے ہیں بار بار، پتہ ہے؟ سورۃ فاتحہ کو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کو جوڑ دے اس آیت کے ساتھ. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھا اور پیارا ساتھ ہے جو ان کا ساتھی ہو، یا جس کے یہ ساتھی ہوں ان کا ساتھ جیسا کسی کا ساتھ نہیں ہے. حسنا، سب سے اچھا ہے، خوبصورت اور پیارا ساتھ ہے. یار آپ تصور کریں جنت میں آپ کی کس مجلس میں ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے بڑا کوئی انعام سوچ سکتے ہیں آپ؟ جب سب سے بڑا انعام تو اللہ تعالیٰ کے دیدار ابھی باقی ہے، وہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جنت میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ خاص انعام اور احسان ہے. لیکن ہے خاص بندوں کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. آپ نے اتباع کا حق ادا کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے تب جا کے یہ انعام حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے اگلی آیت میں نے فرمایا ذالک فضل من اللہ، یہ فضل صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یہ نہ کہنے میں نے بڑا کام کیا، میں اتباع کرنے والا ہوں، میں سلفی ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں، ہم تم کچھ نہیں ہے، ہمارے ذمہ کام لگے ہم نے وہ کام کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. کیوں بار بار کہتے اہدنا الصراط المستقیم جب کہ پڑھ نماز رہے؟ کیونکہ ثابت قدمی مشکل ہے، شکوک اور شبہات، مغلوب الضالین کا جو شبہات ہیں وہ ہر طرف گھیر کے رکھتے ہیں، شہوات و شبہات ہر طرف ہیں، گھیر کے رکھا ہے، پاؤں ڈگمگا سکتے ہیں. جب کہ پڑھ نماز رہے ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سینے پہ، آنکھیں سر جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں، ہر نماز میں. صبح فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے فرض نفل ہو نماز نہیں ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ دعا کیوں بار بار مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. اگر یہ دعا قبول ہوگی دنیا بھی میں کامیابی، آخر میں بھی کامیابی. کہاں تک کامیابی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں مل سکتا ہے. اسی بڑھ کر انعام کیوں ہے؟ اس لیے کیوں ہے یہی دعا مانگتے ہیں؟ دیکھیں، ضرورت مال کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، اچھے دوستوں کی بھی ہے، اچھے ماحول کی بھی ہے، اچھی دنیا کی بھی ہے، اچھی آخرت کی بھی تو ہے نا. لیکن اچھی آخرت سب کی برابر ہوتی ہے کیا؟ اس لیے سب سے اچھی آخرت کے لیے جنت میں سب سے اچھا مقام حاصل کرنا ہے. وہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ حسن اتباع سے. حسن اتباع نہیں ہے تو مکمل اجر نہیں ہے، مکمل اتباع نہیں ہے تو پھر یہ خوشخبری جو ہے یہ نہیں ملے گی. ہاں، جنت اور جگہ مل سکتی ہے. اور یہ نہ بھولے محض اللہ تعالیٰ کا فضل، فضل من اللہ. یہ پہ تکبر کی، گھمنڈ کی کوئی ذرے برابر بھی کوئی شائبہ یا گنجائش نہیں ہے. محض اللہ کا کرم ہے، اور محض اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہے. اس لیے اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ ہی کرم کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو یہ مقام نہیں دے سکتی. دیکھ لیں، دنیا کا ساری زندگی کا پیسہ لگا دیں نہیں مل سکتا، ساری دنیا قربان کر دیں نہیں مل سکتا. راستہ ایک اتباع کا راستہ ہے، اسے کہہ دیں الصراط المستقیم، سبیل المؤمنین و منہج السلف الصالحین. مختلف نام جملے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے. یہ راستہ انبیاء کا ہے، یہ راستہ صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ہے، یہ راستہ صحابہ کا ہے. کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ نے، سلف صالحین نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، ہم نے ویسے سمجھ کے عمل کرنا ہے. بات ہی ختم. یعنی صحابہ کے لیے کتنی مشکل تھا، ایک تو دنیا کو بھی دیکھنا ہے، پھر علم بھی حاصل کرنا ہے، پھر صحیح سمجھنا ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے. اس لیے بعض صاحب سے غلطی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً درست کر دیتے. ایک صاحب نے غلط نماز پڑھ، تین مرتبہ فرمائے تو نماز پڑھنے جا کے دوبارہ پڑھو، تصحیح کر دیے. تو آہستہ آہستہ سیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے. تو انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے بھی ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کے راستے کو اتباع کرنا ہے، صحابہ کے راستوں کو اتباع کرنا ہے. تمہارا عقیدہ، تمہارا منہج صحابہ جیسا ہے تو پھر تو کامیابی ممکن ہے، اگر نہیں ہے تو ناکامی ہے، بدعت ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھیں. تو دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، باقی جتنی راستے بھی ہیں وہ اس سے دور کے راستے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں. تو اگر آپ گمراہی کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، منہج سلف صالح کو اپنائیں. کیسے اپنانا ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھ جیسے کہ انہوں نے سمجھا ہے، پھر عمل کریں. پہلے صحیح سمجھیں، پھر عمل کریں. اپنا عقیدہ بھی اس اعتبار سے، آپ کے جو عبادات ہیں وہ بھی اس اعتبار سے، آپ کے معاملات بھی اس اعتبار سے، اور آپ کے اخلاق اور آداب بھی اس اعتبار سے ہوں، تب جا کے یہ مسلمان اس درجے پہ حاصل ہوتا ہے کہ اس نے سلف صالح منہج کے راستے کو اپنایا ہے، اور اس راستے کا حق ادا کرتے اس کے اگر موت بھی آ جائے تو اس سے بہتر کوئی مرنے والا شخص نہیں ہے. کیونکہ آگے انجام کیا ہے؟ میں نبیین وصدیقین وشہداء وصالحین حسن اولئک رفیقہ، سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین لوگ جن کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں وہ وہی جو جنت. دنیا میں اس وقت جو آپ کے دوست ہیں دیکھ لیں کون ہیں. اگر یہ وہ دوست ہیں جو آپ کو اس راستے پر لگاتے ہیں اور اس راستے پر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو سلف کا راستہ ہے، تب سے ان سے اچھا کوئی دوست نہیں. اور اگر کوئی اور شخص جو آپ کے اس راستے سے دور کرنا چاہے، ہٹانا چاہتا ہے، تو اس سے برا کوئی دوست نہیں ہے. اس لیے جو یہاں پہ آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو متعین کر دیتے کہ آپ نے وہاں پر مرنے کے بعد کس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور وہاں پہ آپ کے دوست کون ہوں گے. جتنے آپ اس راہ سے حق ادا کرتے ہیں, اس میں مضبوطی حاصل کرتے ہیں, اتنی جنت میں آپ کو یہ جو حق ہے انشاءاللہ اتنی آپ کو ملے گا. اور یہ ساتھ جو ہے انبیاء صدقہ شہداء و صالحین کا انشاءاللہ یہ بھی اس اعتبار سے آپ کو حاصل ہوگا. معاملہ کو مشکل کو راکٹ سائنس نہیں, جیسے کہ راکٹ سے بہت مشکل ہے کہ ہم کیا کریں, آسان ہے کہ نہیں. اب کیوں دیکھیں لوگ جو کس کے پیچھے لوگ لگتے ہیں, کسی ایک عالم کو پکڑ لیا, اس کی تقلید میں اندھی تقلید میں کر کے باقی نصوص چھوڑ دیے, ایک بندے کی بات مانی. یہ بندہ معصوم ہے کیا؟ جتنی بڑا امام لے لیں آپ, بڑا صحابی لے لیں آپ, ابوبکر صدیق معصوم ہے, عمر معصوم ہے, عثمان, علی, کوئی صحابی معصوم, صحابی الگ سے معصوم نہیں ہے, اجماع صحابہ معصوم ہے, اجماع المسلمین, اجماع ماخذ الدین معصوم ہے, لیکن افراد الناس انبیاء کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے. تو کہاں کا انصاف ہے ایک شخص کے پیچھے لگ کے اسی کے دین پہ ویسے عمل کریں جیسے اس نے کہا ہے, باقی سب کو چھوڑ دیں. اگر حدیث کے مخالف ہو, قرآن کے مخالف ہو, ایک اتباع کر باقی چھوڑ دیں, انصاف ہے. اس لیے یہاں پر صیغۃ الجمع ہے ان کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم, سب اس میں سورۃ الفاتحہ میں وہ بھی جمع کا صیغہ ان کے ساتھ. افراد معصوم نہیں ہیں, اجماع معصوم ہے. تو یہ راستہ بالکل واضح ہے, باقی سارے راستے چھوڑیں. کوئی خواب کے ذریعے سے, کوئی کشف کے ذریعے سے, کوئی مراقبہ کر کے کوئی فتویٰ دیتا ہے, کوئی خواب کی بنیاد پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے, کوئی عقل کو آگے کر کے عمل کرنا چاہتا ہے, اپنا عقیدہ بنانا چاہتا ہے, کہتے حدیث احد, اپنے اصول بنا دیتے سنی مانتے عقیدے میں. یہ کہاں کے راستے ہیں بھائی؟ کیا صحابہ اور سلف نے یہ راستے ایجاد کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی راستے صحابہ کو سکھائے تھے کہ اس پہ عمل کرتے تھے صحابہ اور سلف صالحین؟ نہیں. وہ کیوں بچ گئے تھے؟ کیوں خیر القرون میں تھے؟ وہ کیوں بار بار خوشخبری اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ کو راضی کرے گا, کیوں بار بار یہ خوشخبری ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے, اتباع رسول کا حق ادا کیا ہے, اطاعت کا حق ادا کیا ہے, تو وہ اس درجے پہ پہنچے. ان کے بعد میں آنے والے جب یہی حق ادا کریں گے وہ بھی ان کے درجے تک پہنچ جائے گی, ان کے ساتھ ان شاء اللہ جنت میں ان کا ساتھ حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے راستہ مشکل نہیں ہے. مشکل کس کے لیے ہے؟ جو اس پہ چلنا نہیں چاہتا, جو سمجھنا نہیں چاہتا. دیکھیں اگر آپ نے کوئی پٹی باندھ لی ہے اور نہیں سمجھنا چاہتا, کوئی سمجھا سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ نے 10 مختلف علماء کے اقوال میں سے جو آپ پسند ہے وہ لے لو, اختلاف ہوگا کہ نہیں. آپ کو فلاں کا, آپ کو فلاں کا, فلاں کا پسند ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جس پہ اجماع ہے صحابہ کا, سلف کا, اس کو کیوں نہیں لیتے آپ؟ اس میں ہمارا اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا جس پہ فروع مسائل میں اختلاف ہوا ہے؟ اگر ہمارا اختلاف ہو جائے تو مسائل میں اس کی تو گنجائش ہے, لیکن اصولی مسائل میں جن مسائلوں کا صحابہ اور سلف کا اجماع ہے, کوئی اختلاف نہیں تھا, اس میں ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ میں کوئی اختلاف تھا؟ اللہ تعالیٰ کہاں پہ؟ عرش پہ اللہ تعالیٰ. اس پہ کوئی اختلاف تھا؟ سب کا ایک ہی قول تھا. آج اختلاف کیوں ہے؟ آج کیوں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ یہ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا ہے؟ سلف میں سے کسی نے کہا ہے؟ تو دکھا دے, کس نے نہیں کہا؟ تو یہ راستہ جو ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے. آپ نے واپس پلٹنا ہے صراط مستقیم کی طرف, اس راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور سلف صالحین کی راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. واللہ نجات کا یہی ذریعہ ہے. اس لیے طائفہ منصورہ یہ خوشخبری ہے, فرقۃ الناجیہ یہ خوشخبری, یہی لوگ ہیں. اب انعام اور احسان اس پہ اب دنیا میں آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے اور آخرت میں دیکھیں انجام کا ہے اور کس کے ساتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. واللہ اخلاص نیت کے ساتھ دل میں یہ نیت ہے میں اتباع کروں گا, اس کا حق ادا کروں گا اور کوشش کرتا رہوں گا. شیطان کا بہکاوے آئیں گے, شکوک ہیں, شبہات ہیں, شہوات ہیں, اس سے بچتے بچاتے کرتے 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 کراتے اگر اسی پہ خاتمہ ہو جائے تو واللہ اس میں خیر و عافیت ہے. لیکن اگر دن میں کبھی ادھر کی طرف جا رہا ہے, کبھی ادھر کی طرف جا رہا ہے, کبھی گمراہی کی اس کی بات سن لی, کبھی اس کی بات سن لی, کبھی دیکھیں, اس حق میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. کسی کے پریشر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے قبر میں اکیلا جانا ہے, آپ اپنے قبر میں اکیلے حساب دیں گے. کوئی آپ کا یار دوست, دوست احباب, آپ کا استاد, آپ کا کوئی شیخ, کوئی آپ کا ساتھ نہیں ہوگا. وہاں پر آپ کا عمل ہوگا, آپ کی نیکی ہوں گے, آپ کا ایمان ہوگا, جو آپ کر کے گئے وہی آپ کے ساتھ ہوگا, اور اس کا اپنے وہاں پہ حساب دینا ہے اور انجام بھی اسی کے مطابق ہوگا. اس لیے ابھی اپنا عقیدہ درست کریں, اپنا منہج درست کریں اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اہدنا الصراط المستقیم, تاکہ خاتمہ بھی اسی پر ہو, تو انشاءاللہ اس میں خیر و عافیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیات میں, دیکھیں مجھے پتہ نہیں وقت کتنا گزرا ہے, اچھا 24 منٹ ابھی تو کر سکتے ہیں. اچھا, جو سب سے مشکل عمل ہے دین میں, جس میں اس اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور اطاعت کا حق ادا بھی ہوتا ہے اور پھر آزمائش بھی ہے حق ادا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, وہ کون سا عمل ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. دیکھیں نماز تو آسان ہے کمپیریٹیولی, کیونکہ آپ نے وضو کرنا ہے, نماز کے لیے جانا ہے, پڑھ لیں. جہاد میں اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی اللہ کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان تک بھی قربان کر دیں. جان قربان کرنا اللہ کے راستے میں آسان ہے. اس لیے جب اتنے بڑے مقام کی بات آئی ہے, اب سات انبیاء صدقین شہداء صالحین کا ہے, اگلا پیغام دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, خذوا حذرکم, اپنا بچاؤ کا سامان تیار کر لو. حذر کہتے بچاؤ کرنا. فانفروا ثبات او انفروا جميعا, اور پھر نکلو یا دستوں کی صورت میں یعنی گروہوں کی صورت میں الگ الگ, یا سب مل کے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. اور جہاد وہ نفس کا وہ مجاہدہ جد و جہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے شرطوں کے ساتھ جو شرط قرآن سنت میں موجود ہے. کیونکہ جہاد عبادت ہے, جیسے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہیں, جہاد بھی عبادت ہے, اور ہر عبادت کی شرطیں ہیں. ان شروط کے مطابق جو ہے ہر عبادت کو انجام دیا جاتا ہے, اور جہاد انہی عبادات میں سے ہے, اس لیے جہاد کی بھی شرطیں ہیں. ان شرطوں کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے. جو بغیر شرطوں کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا, پھر وہ جہاد نہیں ہوتا, پھر آپ اس سے فساد دیکھتے کیونکہ عبادت تو تھی نہیں. اور جہاد میں اپنی مرضی نہیں ہوتی, جیسے کہ نماز میں اپنی مرضی نہیں ہے, آپ رکوع سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے, آپ ارکان کی ترتیب دی گئی اپنے ایسے کرنا ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ شروط میں سے باوضو ہونا لازمی ہے. اسی طریقے سے جہاد کی بھی شرطیں ہیں, ان شروط کے مکمل ہونے کے بغیر جہاد شرعی ہو ہی نہیں سکتا, جیسے کہ بغیر شروط کے ارکان کی نماز شرعی ہو نہیں سکتی. ہم نے نماز نبوی پڑھنی ہے, ہم نے حج نبوی کرنا ہے, اور ہم نے جہاد بھی نبوی جہاد ہی کرنا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. اس میں جوش جذبات, کود پڑو, جان دے دو, شہید ہو جاؤ, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہم نے شریعت کے مطابق جو عمل بھی کرنا ہے وہی اس کے مطابق کرنا ہے. اس سے پہلے اطاعت کی بات ہے, یہ خوشخبری پہلے. اب آزمائش کا وقت آیا ہے, کیا جہاد جس میں اللہ کے دین میں جان دینی ہے اس کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر اس میں حق ادا ہو گیا ہے تو الحمدللہ, پھر نماز بھی آسان ہے, زکوٰۃ روزہ حج زکوٰۃ باقی سارے اعمال آسان ہیں. یہاں پر غلطی ہو گئی ہے, یہ حق ادا نہیں ہو سکتا, پھر اور بھی مشکل ہو جائے گی. اس لیے مشکل سے بات شروع کی ہے. اچھا, اس میں فن فرو ثبات و انفرو جمیع, اس میں سریہ اور غزوہ دونوں کا ذکر ہے. فن فرو ثبات, سریہ کیا ہوتا ہے, غزوہ سریہ میں کیا فرق ہے؟ سریہ یہ وہ جنگی دست جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے, اور صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا دیتے تھے, اسے سریہ کہتے ہیں. فن فرو ثبات یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو امیر بنا کے, جہاد کا امیر بنا کے بھیج دیتے تھے, اور پھر وہ جہاد کر کے واپس آتے تھے, اسے سریہ کہتے ہیں. اوین فرو جمعہ, تم سب مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اللہ کے راستے میں جہاد پہ جاؤ, اسے کہتے ہیں انفرو جمعہ, جسے کیا کہتے ہیں, غزوہ کہتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں اب مدینہ میں جہاد کے احکام جو ہیں وہ بترتیب, جہاد کے جو مشروعیت ہے وہ ترتیب سے ہوئی ہے, ایسے فرض نہیں ہو پہلی مرتبہ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے مراحل جہاد آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کیونکہ کچھ لوگ مدینہ منافقین بھی تھے, کچھ روکنا بھی چاہتے تھے, تو اس لیے پھر اللہ نے فرمایا, وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اچھا, وان منكم لمن لا يبطئن, اور یقینا بشک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ضرور پیچھے رہنے کے لیے دیر لگا دیں گے. بطی کہتے ہیں سلو کو, جو سلو ہو جاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے. تم میں سے کچھ ایسے جو ہیں جو جہاد پہ نہیں جانا چاہتے, پیچھے رہنا چاہتے ہیں, تاکہ پتہ ہے آگے جان دینی ہے, بات آزمائش کی ہو رہی ہے نا, اور اتباع کا حق ادا ہونے, فرما بردار کا حق ادا ہونے, تو پیچھے رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اصل مسئلہ دل میں ہے, اور یہ منافقین کا ذکر ہے. اچھا, منکم کیوں فرمایا؟ کیونکہ ظاہری طور پہ ہے کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے نا. دیکھیں نا, مدینہ میں یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے, اور کچھ منافقین تھے جن کا ظاہر کلمہ پڑھا باطن کفر باقی تھا. وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے, منکم یعنی کافروں میں سے نہیں تھے, ظاہر وہ تمہارے ساتھ ہی تھے, کلمہ پڑھا تمہارے ساتھ, تو وہ جہاد میں نہیں جانا چاہتے, رکنا چاہتے ہیں, کیونکہ جان آزمائش میں ناکام ہوگا. منافق کہاں آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ منافق تو نماز بھی نہیں کامیاب ہو سکتا. اس لیے فجر کی اور عشاء کی نماز کیوں سے سب سے بھاری منافق منافقین پہ؟ اور صحابہ پہچانتے کیسے تھے فلاں منافق ہے کہ نہیں؟ کہ نماز بھی نہیں آتے تھے. خصوصاً فجر کی نماز میں جو نہیں آتے تھے عشاء کی نماز پتہ چلتی فلاں منافق دیکھ رہے. اگر بیمار کوئی شرعی نہیں ہے تو پتہ پھر یہ منافق اسے نماز میں نہیں آتا. تو اسی طریقے جیسے نماز میں پیچھے رہتے کچھ لوگ جہاد میں پیچھے رہنا چاہتے تھے. وہ منکم اسے منکم اسے مراد صحابہ نہیں ہے ٹھیک. وہ منکم لمن لیبطئن جو سلو ہو جاتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے پیچھے ہو جاتے. فإن أصابتكم مصيبة اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی یعنی کوئی تمہارے میں سے کوئی قتل شہید ہو جاتا. قال قد أنعم الله علي وہ کہے گا اللہ کا بڑا انعام ہے میرے اوپر. اذ لم اكن معهم شهيدا کہ میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں. اگر میں ہوتا میں بھی مارا جاتا. دیکھیں سبحان اللہ کچھ لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ دین سربرندی کی جان دے رہے ہیں. وہ یہ بدبخت کہتا ہے اللہ کا شکر میں تمہارے ساتھ نہیں تھا میں بچ گیا ہوں. کب تک زندہ رہو گے؟ یہ تو نعام اور احسان تھا کہ اگر مر جاتا اللہ کے راستے میں انبیاء صدقین شہداء میں شامل ہو جاتے نا. تو اسے خوشخبری پہلے دی ہے اور پھر بعد میں اس کا ذکر آیا ہے کہ شہادت بہت بڑا منصب ہے عام بات تھوڑی ہے. اب اس منصب عظیم منصب کو منافق کہاں سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے؟ ہم نفاق اکبر کی بات کر رہے ہیں. منافق ہے اس دل میں تو ایمان کا ذرہ برابر بھی نہیں تو اس لیے وہ تو خوش ہے. اچھا اگلے دیکھیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل نعمت پہنچے یعنی کامیابی ہو گئی مال غنیمت مل گیا. کیونکہ جب جہاد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے کامیاب ہو جاتے ہیں مجاہدین تو پھر مال غنیمتوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو امیر ہوتا ہے وہ انہیں تقسیم کرتا ہے مجاہدین میں. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. لا يقول اب یہاں پر بھی کچھ کہے گا یہ منافق جو ہے کہ لم تکن بینکم بین مودتن گویا کہ تم میں اور اس میں کوئی یاری دوستی کو مودت کوئی تھی نہیں کبھی. یا لیتن کنت معہم کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما میں بھی بہت بڑی عظیم کامیابی پا لیتا. اس کے لیے پہلی پیسہ ہی کامیابی بال غنیمتی بہت بڑی کامیابی ہے. فافوز فوزا عظیما جبکہ مومن کے لیے جنت سب سے بڑی کامیابی ہے نا. جنت مومن جو ہے جہاد اللہ کے راستے دین کے سربلندی کے لیے غنیمت کے لیے مار صرف غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے. وہ تو اس کو مل جاتا ہے انعام ملتا ہے دنیا میں چھوٹا سا. اصل بات کیا ہے وہ کس لیے کرتا ہے فوز عظیم کہاں پہ؟ یہ تو یہ کہہ رہا فوز عظیم فافوز فوز العظیم اس کے نزدیک ہے. جبکہ اللہ جہاں پر فوز عظیم کا ذکر کہ جنت دیکھ لیں آپ وہاں پہ جنت کا ذکر ہے غنیمت مال غنیمت کا ذکر نہیں ہے. فوز عظیم فضل عظیم جنت ہے اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ. تو یہ اس کے اندازے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص کہے گا فافوز فوز العظیم. اچھا اس میں بڑا ایک پیارا جملہ بیچ میں آ گیا کل لم تکن بینکم وبینہ مودۃ گویا کہ تمہیں کے بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں جان پہچان محبت کوئی نہیں ہے. یہ کب؟ یہ پچھلی آیت کا ذکر ہے جب اس نے دیکھا کہ مصیبت پہنچی ہے تو ایسے دور دوڑتا ہے جیسے تمہیں جانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر بھی اس کے یہی حال ہونا چاہیے نا. اس میں تقدیم اور تاخیر ہے خوبصورت انداز بیان ہے کہ کوئی جان پہچان نہیں ہے. لم تکن لا یقولن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ پھر اس کے بعد یا لیتنی لا یقولن یا لیتنی دیکھیں لا یقولن کے بعد کن ہے. یہ بیچ جملہ اعتراضی ہے بیچ میں ایک جملہ ہے جس کا تعلق لا یقولن سے نہیں ہے. وہ جو اچھا لام تاکید کے لیے نون ثقیل تاکید کے لیے تو یقیناً کہے گا تاکید کے ساتھ کیا کہے گا کلم تکم بین کو میں مدت ہوں یہ نہیں کہا اس نے. وہ کہا تو یا لیتنی تو یہ جملہ بیچ میں کیوں آیا؟ اس لیے اوپر اس نے جب مصیبت میں دیکھا اس کے لیے مصیبت کیا ہے کہ جب مومنوں کو شہید کیا گیا قتل کیا اللہ کے راستے میں تو اللہ کا شکر میں بچ گیا اللہ کا خوش ہو گیا نا. کتنا خوش ہوا کہ میں تو ان کو تو جانتا نہیں ہوں. میں شروع کیا تھا مجھے بھی پتا ہے کون ہے جنگ میں اگر کبھی ہوتا بھی کہ میں تو نہیں جانتا ہے کون ہے جان چھوٹ گیا نا اس کی نا. تو یہ جملہ یہاں پر بیان کی جبکہ بات فضل کرم کی بات جیتنے کی کامیابی کی ہو جب مسلمان کامیاب ہو جاتے تو اللہ یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم یہ بات وہاں بھی کرنی چاہیے تھی تو وہاں پر تم نے ہاں وہاں پر ہونا چاہیے تو اللہ یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. جب خوشی کی بات تو ہے نہیں نا یہاں تو کہتے میں تمہارا ساتھی ہوں سوچے کوئی یہاں تو میں تمہارا دوست یا پیارا دوست مجھے بھی دے دو مال غنیمت تو تمہارا ساتھ ہی تھا دیکھیں جہاد میں. جبکہ یہاں پر انکار ہے لم تکن بینکم وبینہ مودۃ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ شخص کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر یہ کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں سکا. اب یہاں پر اللہ خود بیان کر دل کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا اللہ نے خود بیان کیا ہے، یہ کہنا چاہتا تھا یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس لوگوں سے بچیں. اگر تمہیں مؤخر کرنا چاہتے ہیں جہاد سے تو ان کی بات مت سننا، کیونکہ تمہارے بیچ میں کچھ منافقین بھی ہیں جو کہ راز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے. اسے حذیفہ کو اکثر کا پتہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر یہاں پہ، وہ بھی پیچھے رہنا چاہتا تھا، جہاں وہ پیچھے ہو جاتا تھا یا جا کے صحابہ کو الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، وہاں پہ مر جاؤ گے، بندے بہت زیادہ ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتا تھا. تو سب اس میں شامل ہیں، مال غنیمت ملتی تو خوش ہو جاتے، ہم بھی ساتھ تھے، ان کو مل جاتا نا، ساتھ تھے نا جہاد میں، واہر تو مسلمان تھے، ان کو مل جاتا. لیکن کوئی شہید ہو جاتا تو بچ جاتے، اللہ کا شکر ہم تو ساتھ نہیں تھے، ہم بچ گئے. سبحان اللہ، اللہ رحم کرے. تو یہ ان لوگوں کے تعلق سے چند باتیں ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت سے بیان کریں گے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کی چند احکام اور مسائل، قتال کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے کا یہاں پہ ذکر کیوں ہے، فی سبیل اللہ کا کیوں ذکر ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے جہاد میں، کیسے جہاد کا حق ادا ہوتا ہے، جب جہاد میں غلطی ہوتے تو تب کیا ہوتا ہے، اور جہاد کا مرحلہ جو سب سے پہلے مرحلہ ہے وہ کون سا تھا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ہاں، مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نماز کا اہتمام کرو، فرائض اور نوافل کا، تو کثرت سے سجدے ہوں گے، زیادہ نماز پڑھیں گے، زیادہ اللہ کا نزدیکی حاصل ہوگی، اور پھر میرا قربی اسی اعتبار سے جنت میں ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ ساتھ کے لیے صرف ساتھ کافی ہے، فلاں فلاں کا دوست ہے، بغیر عمل کے آپ جنت میں جاؤ گے، نہیں، جبکہ عمل جنت کا معاوضہ نہیں ہے، کہ سبب تو ہے، آپ سبب اختیار کرو، اللہ سے دعا کرو، عمل کرنے والے بنو، پھر جنت میں ملاقات ہو سکتی ہے، ساتھ ہو سکتا ہے. کثرت سجود عینی الف سے کہ میری بھی اعانت کرو، آپ کی اپنی بھی اعانت کرو، کثرت سے نماز پڑھو اور اس کا حق ادا کرو. تو سجدے سے مراد الصلاح ہے، الگ سے سجدہ نہیں ہے. فرض اور نوافل، فرض کو چھوڑ کے نوافل کا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر نماز سے مراد، کثرت سجود سے مراد نماز ہے. جب نماز کی بات ہے تو سب سے پہلے فرائض ہے، کہ کچھ لوگ صلاۃ اللیل تو پڑھتے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو فائدہ کیا تہجد کے پڑھنے کا، جب فجر کی نماز فرض ہی آپ نے نہیں پڑھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مسجد الضرار تو ہے، سورۃ توبہ میں صحیح واقعہ ہے، اور مسجد کو جلا دیا تھا، مسجد کو جلایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسجد کو جلاتا ہے منافقین کا، دیکھو یہ کہتا میں نبی ہوں، دیکھ مسجد کو جلا دیا اس نے. تو آزمائش ہے، تو بہت ساری آزمائش ہے، ایسے تھوڑی اللہ کا حکم، جبکہ آپ سے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے منع کیا وہ ادھر مت جائیں. مسجد جو قوا جو سب سے پہلے مسجد تقوا پر قائم ہو، وہاں پر نماز پڑھ، یہاں پر کہاں پڑھنے جا رہے، تو اللہ نے خود منع کیا. تو یہ صحیح واقعہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.